السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جمعرات کو رحیم یار خان کے قریب تیزگام ایکسپریس میں آتش زدگی کے واقعے میں لقمہ اجل بننے والے مسافروں کی شناخت ریلوے انتظامیہ اور شیخ زید ہسپتال کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کے افتتاح سے قبل بھارتی یاتریوں کو مزید سہولیات دینے کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں متحدہ اپوزیشن کا جلسہ جاری ہے. پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم میں غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان میں 33 صحافی قتل ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک بھی مقتول صحافی کو انصاف نہیں مل سکا ہے. اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق خاوان کی توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی قبول کر لی ہے. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے اسکول 5 نومبر تک بند کر دیے گئے ہیں. بھارت کی وزارت خارجہ نے چین کے کشمیر کے بارے میں بیان کے جواب میں کہا ہے کہ چین نے بھارت کے علاقے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کابل میں افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. اور امریکہ کے وزارت داخلہ نے نگرانی اور ویڈیو بنانے کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے چینی ساختہ ڈرون طیاروں کا استعمال بند کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. جمعرات کو رحیم یار خان کے قریب تیزگام ایکسپریس میں آتش زدگی کے واقعے میں لقمہ اجل بننے والے مسافروں کی شناخت ریلوے انتظامیہ اور شیخ زید ہسپتال کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے. حادثے میں ہلاک ہونے والے 62 افراد کی لاشوں کو جمعرات کی رات ہی رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا. پاکستان ریلویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ 74 میں سے 18 افراد کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ باقی افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے. شیخ زید ہسپتال پہنچنے والے لواحقین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں، جن کی رپورٹس آنے کے بعد ہی لاشوں کو ورثاء کے حوالے کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کے افتتاح سے قبل بھارتی یاتریوں کو مزید سہولیات دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق کرتارپور آنے والے یاتریوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. یاتریوں کو کرتارپور آمد کے لیے صرف شناختی کارڈ درکار ہوگا. وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے 2 شرائط آسان بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق کرتارپور آنے والے یاتریوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. وزیراعظم پاکستان نے سکھ یاتریوں کے لیے 10 روز قبل رجسٹریشن کی شرط بھی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کے آزادی مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضل الرحمان کے مارچ سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا،
اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں، ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے.
یہ تھی عمران خان کی آواز. پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں متحدہ اپوزیشن کا جلسہ جاری ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم امن کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں اور اداروں کو غیر جانبدار اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان میں 33 صحافی قتل ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کسی ایک بھی مقتول صحافی کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق خاوان کی توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی قبول کر لی ہے۔ عدالت نے جمعے کو سماعت کے دوران فردوس عاشق خاوان کو دیا گیا توہین عدالت کا نوٹس واپس لیتے ہوئے انہیں کرمنل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے معاون خصوصی کی معافی قبول کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کا پرانا شو کاز نوٹس واپس لیا جا رہا ہے اور کرمنل توہین عدالت کا نیا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے اسکول 5 نومبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ آلودگی باعث نئی دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں گہرے دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں جسے ماہرین خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نئی دہلی کی آب و ہوا میں آلودگی کی سطح 3 روز قبل انتہائی بلند ہو گئی تھی جبکہ شہر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا جمعے کو شہری انتظامیہ نے نئی دہلی کے تمام اسکول 4 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے چین کے کشمیر کے بارے میں بیان کے جواب میں کہا ہے کہ چین نے بھارت کے علاقے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے قبل چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں جموں اور کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹریز قرار دینے کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے اس اقدام سے چین کی خود مختاری متاثر ہوئی ہے۔ تاہم اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے اس اقدام سے زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے کیونکہ کشمیر کا کچھ حصہ بدستور چین کے زیر کنٹرول ہے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے کابل میں افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد 2 مغربی یرغمالیوں کی طالبان کی قید سے بازیابی اور امریکہ کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر طالبان ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ خلیلزاد کی ٹیم کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ ایک افغان سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 1 روز قبل پاکستان سے کابل پہنچنے کے بعد امریکی نمائندے برائے افغان مفاہمت نے جمعرات کے دن صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ کی وزارت داخلہ نے نگرانی اور ویڈیو بنانے کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے چینی ساختہ ڈرون طیاروں کا استعمال بند کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے رواں سال مئی میں خبردار کیا تھا کہ چینی ساختہ ڈرون طیارے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مشرق میں حراست میں لیے گئے 18 مبینہ سپاہیوں کی حوالگی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان سپاہیوں کی حوالگی کا عمل جمعرات کے روز مکمل ہوا ہے، تاہم بیان میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سپاہی کس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سپاہیوں کی حوالگی کا عمل روس کے حکام کی معاونت سے ہوا ہے۔ داعش کے کچھ حامی سوشل میڈیا پر زور دے رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپ کے نئے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے جس کی اصل شناخت اگلے کچھ عرصے تک ظاہر نہیں کی جا رہی۔ گروپ کے خبر رساں ادارے یمک نے جمعرات کے روز ایک آڈیو پیغام میں جو گروپ کے ترجمان نے پڑھ کر سنایا کہا ہے کہ نئے لیڈر ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کی نامزدگی کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن جمعرات کے روز کے اعلان میں ترجمان ابو حمزہ القریش نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ وہ خوشیاں نہ منائے اور کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بغداد کی موت سے داعش نہیں ٹوٹے گی۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے جمعرات کے روز ہیلووین منانے والے اور نقاب پوش جمہوریت نواز احتجاجیوں پر آنسو گیس پھینکی ہے۔ پولیس کی یہ کاروائی اس وقت عمل میں آئی جب مظاہرین نے دوسروں پر زور دیا کہ وہ چیف ایگزیکٹو کیری لیم اور دوسرے چینی لیڈروں کے چہروں والے نقاب پہن کر ہیلووین منائیں۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں جنگل کی ایک اور آگ پھوٹ پڑی ہے جس کے باعث لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ کیلیفورنیا کی وینچورا کاؤنٹی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ساؤتھ ماؤنٹین کی چوٹی پر کم از کم 750 ایکڑ رقبے کو آگ نے جلا دیا ہے۔ یہ علاقہ لاس اینجلس سے باہر سانتا پاولا کے قصبے میں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جمعرات کو رحیم یار خان کے قریب تیزگام ایکسپریس میں آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے مسافروں کی شناخت ریلوے انتظامیہ اور شیخ زید ہسپتال کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ پاکستان ریلویز کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ 74 میں سے 18 افراد کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ ہسپتال پہنچنے والے لواحقین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں، جن کی رپورٹس آنے کے بعد ہی لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جا سکے گا۔ ملتان سے جمشید رضوانی کی رپورٹ۔
تیز گام حادثے میں جاں بحق ہونے والے 62 افراد کی میتوں کو جمعرات کی رات ہی رحیمیہ خان کے شیخ زید اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا، جن میں سے 5 کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن باقی 57 مسافروں کی شناخت خود ایک مسئلہ ہے، جس کے بعد انہیں ورثہ کے حوالے کرنا ہے۔ شیخ زید اسپتال پہنچنے والے لواحقین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے لیے جا رہے ہیں، جن کی رپورٹس آنے کے بعد ہی لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جا سکے گا، اور اس کام میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں شیخ زید اسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ظفر حسین تنویر کا کہنا ہے کہ
62 یہاں پہ ڈیڈ باڈیز آئی تھیں، اور ان میں سے 5 آئیڈینٹیفائیبل تھیں، وہ پہچان کے قابل تھیں، اور انہیں ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ باقی 57 کے ہم نے ڈی این اے سیمپلز لے لی ہیں، ٹیم سپیشل آئی تھی اور وہ کل ہی لے گئی تھی، اور آج اور باقی لواحقین کے بھی ساتھ انہوں نے لیے۔ آج 3 بجے ٹیم دوبارہ آ رہی ہے اور باقی ماندہ لواحقین کے بھی سیمپل لیے جائیں گے۔
دوسری طرف ثانیہ تیز گام کی تحقیقات بھی 2 سطح پر جاری ہے۔ پاکستان ریلویز کے اپنے تحقیقاتی نظام کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ریلویز نے اس کی محکمانہ انکوائری شروع کی ہوئی ہے، اور وہ اس حادثے کے ہر پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کی ابتدائی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، جس کے بعد ان کی تفصیلی رپورٹ پیش ہوگی۔ دوسری طرف پولیس تھانہ خانپور نے اس واقعے کی ایف آئی آر اس ٹرین کے ایک ڈرائیور سعید احمد کی رپورٹ پر درج کی ہے، جس میں ریلویز ایکٹ کی دفعہ 126، 436 اور 427 عائد کی گئی ہیں۔ اب تک انویسٹیگیشن کے بارے میں ایس پی ریلوے ملتان ڈویژن امجد منظور کا کہنا ہے کہ
یہ ہے کہ سر انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں لگائی، وہ ہم تحقیق کریں گے سر کیسے لگی ہے کیسے نہیں۔ وہ ایک ٹیم بنا دی ہے ڈی ایس صاحب کے حکم سے، آج ہم نے ڈی ایس پی صاحب مختار جزئی صاحب نے اور 2 انسپیکٹر ہیں ہمارے اور ایک ایس ایچ او خانپور ہے، وہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اور دوسرا ریلوے افسران نے بھی اپنی وہ بھی اس سلسلے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ سر
آگ کیسے لگی، اس سوال کا جواب تو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے جمعرات کی صبح ہی دے دیا تھا کہ یہ حادثہ مسافروں کی طرف سے سلنڈر کے استعمال پر ہوا ہے، لیکن پھر کچھ مسافروں کے بیانات سامنے آئے جس میں کہا گیا تھا کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، لیکن اب ریلوے کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثہ سے ایک سلنڈر کے ٹکڑے برامد کیے ہیں جو اس واقعے میں پھٹا، اور اس کی وجہ سے اس آنے میں کئی جانیں گئیں۔ اس دعوے کو تقویت شیخ زید اسپتال میں زیر علاج 2 مریضوں نے اپنے بیان میں دی، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ گیس سلنڈر کے ذریعے چولہا جلا رہے تھے اور اس وجہ سے ایسا ہوا۔ زخمی مسافر عمران کے مطابق
سلنڈر کی گیس تیز ہو گئی، جسے کپڑے وپڑے سب جلتے، جس پرتوں میں آگ لگی اور بہت تیز آگ لگی، اتنی تیز بے تاشا دھواں دھواں ہو گیا، پوری بوگی میں میرے کو گیا۔
ریلویز ایکٹ کے تحت کوئی بھی ایسی چیز ٹرین پر مسافر نہیں لے جا سکتا جس میں آتش گیر مواد ہو، اور اسٹیشن ماسٹر ریلوے پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی سامان ٹرین میں نہ جانے دیں۔ اس پر ریلوے حکام کی توجہ شاید اس حادثے کے بعد گئی ہے۔ ملتان ریلویز کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ میر محمد داؤد پوتا کے مطابق بھی خانوال اسٹیشن پر ایک کاروائی میں ٹرین سے تبلیغی جماعت کے مسافروں سے 23 سلنڈر برامد کیے ہیں، جنہیں اتار کر مسافر بوگی کی بجائے سامان لے جانے والی لگیج بوگی میں رکھا گیا ہے۔ جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان۔
رحیم غیر خان میں تیزگام ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے میں 34 افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے، جن میں سے شناخت کے بعد 8 افراد کی لاشیں میر پور خاص اور عمر کوٹ پہنچائی گئی ہیں اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ تاہم ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک میر پور خاص سے تعلق رکھنے والے 45 افراد لاپتہ ہیں۔ میر پور خاص سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
رحیم یار خان میں ٹرین حادثے کا شکار ہونے والے 8 افراد کی نماز جنازہ میر پور خاص اور عمر کوٹ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اس موقع پر رقت آمیز جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ ہلاک ہونے والے اکثر افراد کا تعلق اس تبلیغی جماعت سے بتایا جاتا ہے جو سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے میر پور خاص سے رائے ونڈ جا رہی تھی۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے 35 سالہ محمد نواز کے بھانجے شہریار کا کہنا ہے کہ ان کے ماموں کے 4 بچے ہیں اور وہ اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار سے منسلک تھے۔ ان کے ساتھیوں کے مطابق آگ لگنے پر محمد نواز کے جسم کا کافی حصہ متاثر ہوا اور پھر انہوں نے جلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی، تاہم وہ اسپتال جانے سے قبل ہی دم توڑ گئے۔
ہمیں پتہ اس طرح لگا کہ فون کرا ہے نمبر پہ، تو ریسکیو اہلکار نے فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر گئے وہاں سے، پروسیس ہوا ہے پورا اور پھر یہاں سے باڈی لے کے آئے۔
تیز گام ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک 74 افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے، جس میں سے خدشہ ہے کہ زیادہ تر افراد میر پور خاص ہی کے ہو سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر میر پور خاص عطا محمد شاہ کا کہنا ہے کہ اب تک میر پور خاص سے تعلق رکھنے والے 45 افراد لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہیں یا اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔
ابھی ہمارے پاس 36 کمپلینرز آئے ہیں کہ جناب 45 پیپل جو ہے وہ ہمارے مسنگ ہیں۔
سانحہ میں ایک ہی گھر کے 4 افراد بھی لاپتہ ہیں، جبکہ میر پور خاص کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہائش پذیر محمد نواز اور ان کے بھتیجے سلمان بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو صوبائی حکومت کے خرچے پر ہفتے کے روز ملتان پہنچایا جائے گا، جہاں ان کے ڈی این اے سیمپل بھی حاصل کیے جائیں گے تاکہ ان کے پیاروں کی شناخت کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، میر پور خاص، سندھ۔
گلگت بلتستان کے یوم آزادی پر گلگت میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی آزادی مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضل الرحمان کے مارچ سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی بلکہ اب آئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں جے یو ایف اے کے آزادی مارچ میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، وہ کس سے آزادی لینے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے مہنگائی کی بات کریں گے، نون لیگ والوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ مارچ میں کیوں ہیں۔ جے یو آئی والے کہیں گے کہ یہودی اسلام آباد پر قبضہ کر رہے ہیں، فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کی کیا ضرورت ہے، ہندوستان سمیت ملک کے سارے دشمن فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے خوش ہیں، ہندوستانی میڈیا آزادی مارچ دکھا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے فضل الرحمان بھارتی شہری ہے، جتنے دن مرضی بیٹھنا ہے بیٹھیں، کھانا ختم ہو جائے گا تو وہ بھی دیں گے لیکن این آر او نہیں دیں گے۔
اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں، ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے۔
دوسری جانب اپوزیشن کا جلسہ اسلام آباد میں ہوا، جس میں خطاب کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی بلکہ اب آئی ہے۔
سوا سال میں 22 کروڑ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، آج دن آ گیا ہے کہ عمران خان کی چیخیں نکلنی چاہیے۔
عمران خان کا حالیہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایک بڑی تعداد میں آزادی مارچ کے شرکا اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں موجود ہیں۔ تجزیہ کار پروفیسر شاہد کامران کہتے ہیں ایسے موقع پر حکومت کی طرف سے ایسے بیانات صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔
اپوزیشن لاکھوں کا مجمع لے کے وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ چکی ہے، اب افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اب کوئی بات چیت کا راستہ نکالنا چاہیے۔
سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں کہ اپوزیشن کی 8 جماعتیں یہاں 1 سال کے عرصے کے بعد ہی آ بیٹھی ہیں۔
اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں تو اس میں ہماری یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف نہ جائیں، آنے والے دنوں میں اگر حکومت کم سے کم غلطیاں کرے گی تو اس کی اخلاقی برتری قائم ہو سکتی ہے۔
اپوزیشن اور حکومت کے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات جاری ہیں، لیکن ایسے میں عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ شہر کی بہت سی سڑکیں ابھی بھی بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایچ نائن کے قریبی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں متحدہ اپوزیشن کا جلسہ جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے دو دن کی مہلت دی ہے۔ اس جلسے کی مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی علی فرقان، آپ کہاں ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی میں جلسہ گاہ میں موجود ہوں اس وقت میں، اور جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کارکنان جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، اور کچھ کارکنان کی تعداد جو ہے وہ اب جلسہ گاہ سے مزکا جو علاقے ہیں وہاں پہ، جو جگہ مختص کی گئی ہیں وہاں پہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں میں جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر موجود ہے، اور ان کے جوش اور ولولے کو قائم رکھنے کے لیے مرکزی جو کنٹینر ہے اس سے خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جس وقت تقریر کی تو چونکہ ان کا انتظار تھا کافی دیر سے کہ آج وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں، لیکن فی الوقت جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک ہی مطالبہ جو ہے وہ رکھا ہے، وزیر اعظم کا استعفیٰ، اور دو دن کی مہلت دی ہے جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اعلان جو ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ جو پابندی ہے اس کے نہیں رہیں گے پابند، اور اس کی مثال انہوں نے جو ہے وہ جو پابندیاں حکومت کی جانب سے لگائی گئی ہیں بالخصوص میڈیا کے اوپر ان کو نہ دکھانے کے لیے، اس کا حوالہ دیا اور یہ واضح کیا کہ اگر یہ پابندیاں رہتی ہیں حکومت کی جانب سے اور بالخصوص میڈیا کے اوپر ان کے جلسے کو نہ دکھانے کے لیے تو وہ پابند نہیں رہیں گے۔ یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اداروں کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کی کہ وہ حکومت کی حمایت جو ہے وہ ترک کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو دو دن کے بعد وہ بولنے کے اوپر مجبور ہوں گے۔
اچھا یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے بھی خطاب کیا ہے؟
جی بلاول بھٹو نے بہت جارحانہ خطاب کیا یہاں پہ، اور انہوں نے حکومت کی جو نااہلی تھی اس کو اس کے بہت سارے جو پہلو تھے ان کے اوپر بات کی، اور بار بار یہ کہا کہ چونکہ یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہیں، حکومت سلیکٹڈ ہے، اس لیے یہ ڈلیور نہیں کر پا سکتی، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا خاص طور پہ کہ کشمیر پہ اس حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ جس طریقے سے ایک عوامی تاثر جو ہے وہ بن چکا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہوا ہے، اور ایسا ہی انہوں نے اس کی توثیق کی کہ ایسا ہی ہے کیونکہ عمران خان کے صرف بیانات کی حد تک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری جو بھی جمہوری اقدام مولانا فضل الرحمان اٹھائیں گے وہ اس میں ساتھ ہوں گے۔ شہباز شریف نے جو بات کی وہ ان حکومت کی کارکردگی کو تو تنقید بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بہت زور دے کے کہی، اور وہ یہ تھا کہ اگر اس اپوزیشن کو، مشترکہ اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ 6 ماہ میں ملکی معیشت جو ہے اس کو بحالی کی جانب لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ مولانا نے دو دن کا اعلان کیا ہے تو رہبر کمیٹی جو کہ اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی ہے وہ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بیٹھے گی، اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہے وہ اپنا مستقبل میں اس جو احتجاج ہے اس میں اپنی شمولیت کا کیا ان کا ہوگا، کس حد تک وہ شمولیت کریں گے، رہنما آئیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کریں گے اور اس کے اوپر طے کریں گے۔
یہ بتائیے کہ کتنا بڑا جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، اور کیا کوئی بدنظمی یا کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی اجتماع تو یقیناً بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد جس کو کہا جائے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اس میں زیادہ کارکن بلکہ اگر اکثریت کارکن اگر کہا جائے تو وہ جی یو آئی کی ہے، اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی جو شرکت ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ سیریمونیل قسم کی شرکت ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ہے۔ نظم و نسق کی اگر بات کی جائے تو کسی حد تک یہ جو ہے وہ جو ان کے رضاکاران ہیں انہوں نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ اس کے نظم و نسق کو سنبھالا ہوا ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہ رہی ہیں۔ صبح میں ہم نے دیکھا کہ جب خواتین جو میڈیا ورکر ہیں وہ یہاں پہنچی تو کچھ ان کے جو کارکنان تھے جو رضاکار تھے انہوں نے ان کو روکا، جس کے بعد جو ہے وہ مرکزی کنٹینر سے مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے انہوں نے اعلان کیا कि मीडिया की जो खवातीन हैं उनको काम से ना रोका जाए और उनको आने दिया जाए। उसके बाद जो है इस किस्म का कोई सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आई। मीडिया के कारकुनान और खवातीन जो है वो दिन भर जलसा में रही और अपनी जो है वो फराइज अंजाम देते रहे। इसी तरीके से जो है वो दीगर जमातों के जो कारकुनान और लीडरान जब आते रहे तो रजाकरान उनको लेके जाते रहे मरकजी कंटेनर की जानब रास्ता बना के।
बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका। तो ये इस्लाम आबाद में हमारे नुमाइंदे थे जो उस जलसागाह में मौजूद हैं जहां मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी और अपोजिशन लीडर जमा हैं। अमरीका के डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले ऐबानी नुमाइंदगान में सदर के खिलाफ मुआवजे की छानबीन को बाजाब्ता शक्ल दे दी गई है, जब ऐबान ने सिलसिले में होने वाली छानबीन के अगले मरहले के तरीक़ेकार के लिए करारदाद पार्टी बुनियादों पर जुमेरात के रोज मंजूर कर ली। तवक्को है कि डेमोक्रेट्स हफ्तों से बंद कमरों में जारी छानबीन के बाद अब खुलेआम समातों का आगाज करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की कैथरीन जिप्सन की रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
अमरीकी कांग्रेस के लिए ये एक तारीखी लम्हा था जिससे इस बात की भी अक्कासी हुई कि सदर ट्रंप के मामले पर पार्टी में तकसीम है। तमाम रिपब्लिकन्स ने मुआवजे की करारदाद के खिलाफ वोट दिया जबकि ऐवान में दो डेमोक्रेट्स के अलावा बाकी सब ने इसकी हिमायत में वोट दिया। इस इकदाम से सदर ट्रंप के खिलाफ इल्जाम के सिलसिले में हफ्तों से बंद कमरे में जारी रहने वाली छानबीन ने बाजाबता रुख इख्तियार कर लिया। सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो उनके सियासी हरीफ जो बाइडन और उनके साहबजादे के खिलाफ छानबीन करे और उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद को रोक देने के अहकाम जारी किए जो उस मुल्क के लीडर पर दबाव डालने का तरीका था। इस इकदाम के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप चौथे अमरीकी सदर हैं जिन्हें मुआवजे का सामना है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि इसे मामूली ख्याल नहीं करना चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि इस वक्त हमारी जमहूरियत को खतरा लाहक है। हम किस लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं? हम अपने अवाम के लिए जमहूरियत का दिफा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के फौरन बाद समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में इस छानबीन को बिला जवाज मुखालफत करार दिया। सदारती मौक़े सियासत से अलग रखे जाते हैं लेकिन डेमोक्रेट्स अपने मौकफ पर कायम हैं कि ये छानबीन कानून साज होने के फ़राइज़ का एक हिस्सा है।
For all the disagreements I have with President Trump, for all his policies, his tweets and his rhetoric that I deeply disagree with,
कानून साज जिम मैकवर्न कहते हैं कि सदर ट्रंप के साथ उनकी तमाम पॉलिसियों, उनके तमाम ट्वीट पैगामात और उनके मौकफ पर इख्तलाफात के बावजूद मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि हमारा मुल्क इस मकाम तक पहुंच जाए और मुझे इस करारदाद के लिए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। हम पार्टी बुनियादों पर यहाँ नहीं बल्कि कुछ हकायक ऐसे हैं जिनकी वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस में सदर के हलीफों ने इस दलील को मुस्तरद किया है।
Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016 election. It should not be Nancy Pelosi and a small
Steve Scalise कहते हैं कि ये बात वाज़ेह है कि हम अपने जिन साथियों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें 2016 के इंतखाबी नतायज पसंद नहीं आए। नैन्सी पेलोसी को चंद मुंतखब लोगों के एक ग्रुप के साथ मिलकर ये सब नहीं करना चाहिए कि वो इस बात का तायुन करें कि हमारा सदर कौन हो। रिपब्लिकन्स दलील देते हैं कि मुआवजे के नए जवाबित सदर ट्रंप के लिए गैर मुनसिफाना है।
It's not a fair process. It's not an open process. It's not a transparent process.
Republican कानून साज टॉम कोल कहते हैं कि ये एक मुनसिफाना अमल नहीं, ये शफाफ अमल नहीं, ये महदूद है और बंद कमरे की एक ऐसी कार्रवाई जिसमें नतीजे का पहले ही से तयन किया गया है। इस हफ्ते के दौरान कई शहादतें पेश हुईं और फॉरेन सर्विस के एक अफसर और यूक्रेन अमूर के माहिर क्रिस्टोफर एंडरसन ने शहादत देते हुए बताया कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर जान बोल्टन ने उन्हें जूलियानी के साथ राबतों के बारे में खबरदार करते हुए कहा था कि जूलियानी वाशिंगटन और केव के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सिफारती कोशिशों में पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। तवक्को है कि इस सिलसिले में अवामी समातें नवंबर के वस्त से हों और इम्कान ये है कि इसके बाद मुआवजे की शिकों पर वोट होगा जो यकीनी तौर पर डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले ऐवान में तो मंजूर हो जाएगा लेकिन रिपब्लिकन अक्सरियत वाली सेनेट में ट्रंप को हिमायत हासिल होगी। बेचचिलानी उर्दू वीओए वॉशिंगटन।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं SEJRadio
@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان میں 33 صحافی قتل ہوئے لیکن ابھی تک کسی ایک بھی مقتول صحافی کو انصاف نہیں مل سکا ہے اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل
فریڈم نیٹورک کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں کے دوران پاکستان میں مختلف واقعات میں 33 صحافی قتل ہوئے جبکہ گزشتہ 1 سال کے عرصے کے دوران 7 صحافی اپنی جان سے گئے لیکن رپورٹ کے مطابق ان تمام صحافیوں کے قتل میں ملوث کسی بھی شخص کو اب تک سزا نہیں ملی ہے صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے اس صورتحال کو باعث تشویش قرار دیا ہے پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پی ایف یو جے کے عہدیدار رانا عظیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سالوں میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے صحافی ایک خوف کی فضا میں کام کرنے پر مجبور ہیں
وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف لکھے گا تو اسے وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کا کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کسی بیوروکریٹ کے خلاف لکھے گا حکمران کے خلاف لکھے گا تو کسی کے خلاف بھی لکھے گا تو اس کو اس کے آگے سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ان کے دفاتر ان کا ساتھ دیتی ہیں اور بچارے وہ خود یا یونین ان کا ساتھ دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہ تو باعث تشویش ہے
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل کامران عارف نے کہا کہ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے ان کے بقول صحافیوں پر حملہ آزادی اظہار پر حملہ ہے
کنٹینیوسلی ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ جرنلسٹ کی کلنگز ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک نیئر امپیونٹی کی سچویشن ہے کیونکہ کوئی کسی کو سزا مل نہیں رہی اس کی اور اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں کچھ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس انویسٹیگیشن میں ڈیفیکٹس ہیں اور کچھ جنرلی میرے خیال میں ہمارے لوگ پاکستان میں زیادہ شہادتیں دینے کا وہ رجحان نہیں ہے تو اس سے یہ پرابلم جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے
کامران عارف کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو صحافیوں کے قتل کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے عالمی دن سے 1 دن پہلے جاری کی گئی ہے جس پر کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے تاہم پاکستان حکومت کے اعلی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم کی قیادت میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کی عدلیہ اور پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کا ایک وفد ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہے جس کا مقصد پاکستانی تارکین وطن کو درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کرنا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اوورسیز کمیشن کے اقدامات سے آگاہ ہونا ہے عدالت عالیہ اور اوورسیز پاکستانی کمیشن کے وفد کے اس دورے میں سانحہ سائیوال کے عدالتی فیصلے پر سخت تنقید اور سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام
واشنگٹن میں وفد کے اعزاز میں دیے گئے ایک استقبالیہ سے خطاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم نے کہا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت ملک کے اندر رہنے والے پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق مساوی ہیں وفد کو اس دورے میں بیشتر مقامات پر سانحہ سائیوال سے متعلق عدالتی فیصلے کے نتیجے میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کے جواب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم کا کہنا تھا کہ سانحہ سائیوال کے عینی گواہ جن کے بیانات انہوں نے خود موقع پر اپنی نگرانی میں قلم بند کرائے تھے بعد میں وہ منحرف ہو گئے جس کے بعد ملزمان کو سزا دینا ممکن نہ تھا تاہم یہ مقدمہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا جس میں ریاست انصاف کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی
اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی شہادت نہ ہو تو اس کو سزا دے بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کورٹ میں آ کے سب لوگ کہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں پہچانا اور کو سزا دی دیجیے یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں
اس سے قبل پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کے سیکرٹری سول جج محمد اسد سجاد بخاری نے بتایا کہ صوبے کے ہر ضلع میں تارک وطن پاکستانیوں کی شکایت کے ازالے کے لیے خصوصی سل قائم کیے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عالمی بینک 5-6 ارب ڈالر کا قرضہ نہایت سخت شرائط پر دیتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی 20-22 ارب ڈالر سالانہ بغیر کسی شرط کے ملک کو بھیجتے ہیں، اس لیے حکومت بھی ان کے لیے اقدامات کرنا چاہتی ہے.
اوورسیز پاکستانی کمیشن نے اپنے قیام یعنی 2014 سے لے کے اب تک کوئی 9,000 سے زیادہ کیسز کے فیصلے کیے ہیں، کمپلینٹس ریزالو کیے ہیں، اور اس میں اربوں روپے کی 50 ارب روپے کی پراپرٹیز جس پہ قبضے ہوئے تھے پورے پنجاب میں، اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز کو ہم نے ریٹریو کر کے ان کے حوالے کی ہیں. 1600 کیسز کی لسٹ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو دی تھی، جس میں سے 2 مہینوں کے اندر اندر 500 سے زیادہ کیسز جو ہے جوڈیشری نے وہ ڈیسائیڈ کر دیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، اور 1100 باقی جو کیسز ہیں وہ بھی 31 دسمبر 2019 تک انشاءاللہ وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے.
اس موقع پر سوال جواب کے نشست میں زیادہ تر پاکستانیوں نے ملک میں چھوڑی گئی جائیداد پر قبضوں کی شکایت کی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان تقریباً 20 لاکھ پناہ گزینوں کو واپس شام بھیجنا چاہتے ہیں. ان کے منصوبے کے مطابق یہ پناہ گزین ایک حفاظتی علاقے میں بھیجے جائیں گے جسے ترک فوج نے شام میں حملے کے بعد تشکیل دیا ہے. لیکن جیسا کہ ڈورین جونز استنبول سے اطلاع دے رہے ہیں کہ بیشتر شامی پناہ گزین ترکی میں برسوں قیام کے بعد واپس نہیں جانا چاہتے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی.
استنبول میں مینڈی ریستوران 6 سال سے زائد عرصے سے صارفین کی خدمت کرا ہے. اس کے مالک اسام عبدی نے شام میں خانہ جنگی کے آغاز پر ملک چھوڑ دیا تھا، لیکن اب جبکہ ان کے پاس 2 ریستوران ہیں، ان کے بچے یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، عبدی اپنے مستقبل کی ضمانت صرف ترکی ہی میں دیکھتے ہیں.
Because of the war, not safe there. They say in Damascus it's safe, but it's no electric, no gas, no nothing.
ریستوران کے مالک اسام عبدی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے وہاں سلامتی اور تحفظ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دمشق محفوظ ہے، لیکن وہاں بجلی نہیں، گیس نہیں، وہاں رہنا دشوار ہے. یہاں کی زندگی آسان ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نئے سرے سے یہاں زندگی کا آغاز کیا ہے، اور اب ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 20 لاکھ پناہ گزین واپس شام جائیں. وہ انکرا کے بقول حفاظتی علاقے میں جائیں. یہ وہ علاقہ ہے جو ترک فوج نے اکتوبر کے اوائل میں کرد ملیشیا سے لڑائی کے بعد حاصل کیا، لیکن ایک ماہر کے مطابق ممکن ہے شام اس پر اعتراض کرے.
I don't see any reason why Bashar al-Assad.
قادر ہاسٹ یونیورسٹی استنبول کے سولیو جائل کا کہنا ہے کہ مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بشار الاسد ان پناہ گزینوں کو واپس چاہتے ہوں، اور وہ ان میں سے بیشتر کو واپس لیں گے بھی نہیں. یہاں صورتحال جمود کا شکار ہو جائے گی. ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر واقعتاً ایسا ہوتا ہے تو پھر ممکن ہے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہو کہ انہیں واپس سرحد کے دوسری جانب چھوڑنا پڑے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پہلے ہی سے ترکی کو مردہ الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ جبری طور پر پناہ گزینوں کو واپس شام بھیج رہا ہے، اور استنبول پولیس نے ان پناہ گزینوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے جن کے پاس قانونی کاغذات نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام واپس شام جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ کو اس پر اعتراض بھی ہے. شام کے ایک پناہ گزین امجد کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے جو کہ گھر پر رہ گیا ہے، میں اسے 5 سے 10 منٹ میں لا سکتا ہوں، میرا خاندان میرا شناختی کارڈ لائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے صرف 2 منٹ دیے جائیں گے. جس کے بعد انہوں نے مجھے تزلہ پولیس اسٹیشن اور پھر شام واپس بھیج دیا. انہوں نے مجھے ادلیب بھیجا، لیکن میرا کوئی عزیز رشتہ دار ادلیب میں نہیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، میں دمشق سے ہوں، ادلیب سے نہیں. امجد ترکی واپس چلے گئے جب ان کے خاندان نے ان کی رہائش کا ثبوت پیش کر دیا، لیکن سست رفتار معیشت اور پناہ گزینوں کی موجودگی پر ترکوں کی بے اطمینانی کی وجہ سے اردوان کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے. اگر وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں تو علی جیسے شامی یونیورسٹی طالب علموں کی زندگیاں اور مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا.
I need to continue my university and graduate. After that, I need to
یونیورسٹی کے طالب علم علی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی تعلیم حاصل کرنے اور فارغ التحصیل ہونے کی ضرورت ہے, جس کے بعد مجھے عملی تجربہ درکار ہوگا, اور ترکی میں میرا مستقبل شام سے بہتر ہے. اس لیے میری ضرورت یہی ہے کہ میں آئندہ 10 یا 15 برس کے لیے یہیں پر رہوں. لیکن ترکی بھر میں مختلف قصبوں اور شہروں میں مقیم شامی افراد کی یہ خواہشات ممکن ہے پوری نہ ہو سکیں. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے شام کی آئینی کمیٹی کے ایک تاریخی اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے. جمعرات کو استنبول میں سالسی کی ایک کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سربراہن نے اس امید کا اظہار کیا کہ سالس کسی ایسے سیاسی حل کی راہ ہموار کریں گے جس سے شام کی جنگ ختم ہو جائے گی. وائس آف امریکہ کی سلاتی سہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی فوجی قمیشی کے مشرق میں ایک سرحدی علاقے میں واپس آ گئے ہیں. یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جمعرات کے روز امریکی بکتر بند گاڑیوں نے سرحدی قصبے قمیشی کے مشرق میں تیل کے کنوؤں کے قریب گشت کی. یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے گزشتہ ماہ امریکی فورسز کے انخلا کے بعد ترک پشت پناہی کی حامل اور شامی کرد فورسز کے درمیان سخت لڑائی ہوئی تھی. شامی کرد رانماؤں کا کہنا ہے کہ انقرہ کا ارادہ شام میں کردوں کا قتل عام کرنا ہے. سیرین ڈیموکریٹک کونسل کی الہام احمد کا کہنا ہے, نسلی تطہیر اور قتل عام کو روکنے کے لیے بین الاقوامی فورسز کو جلد از جلد شام اور ترکی کی سرحد پر بھیج دیا جانا چاہیے. واشنگٹن کے ایک دورے کے دوران شامی کرد لیڈر الہام احمد نے کہا کہ ترک فورسز اور ان کے شامی کارندے کرد قیادت کی شامی ڈیموکریٹک فورسز کے 400 سے زیادہ جنگجوؤں کو ہلاک کر چکے ہیں, جس سے داعش کے دہشت گردوں پر قابو پانے کی ان کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے. الہام کا کہنا تھا کہ 500 سے زیادہ شہری ہلاک اور ہزاروں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. احمد نے پینٹاگان پر زور دیا کہ وہ مزید خون ریزی روکنے کے لیے ترکی کو شامی فضائی علاقہ استعمال کرنے سے روکے. ایک عارضی فائر بندی نے تشدد کو روک دیا ہے, لیکن لگ بھگ 180,000 لوگ خوف کے باعث علاقے سے فرار ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈیوجیرک نے بتایا, بے گھر ہونے والے خاندان اپنے عزیزوں یا بے قاعدہ بستیوں میں رہ رہے ہیں. اسی دوران شام کی آئینی کمیٹی نے, جس میں شامی حکومت, حزب اختلاف اور سول سوسائٹی کے نمائندہ سالس شامل ہیں, بدھ کے روز جنیوا میں اجلاس کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے متصادم فریقوں کے بالمشافہ اجلاس کو پیش رفت کی ایک بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا. مجھے امید ہے کہ یہ کسی ایسے سیاسی تصفیے کی جانب پہلا قدم ہوگا جو شامی لوگوں کی زندگیوں کے اس المناک باب کا خاتمہ کر دے گا اور تمام شامیوں کے لیے بحفاظت اپنے آبائی مقامات پر اپنی مرضی سے واپس جانے کا موقع بھی پیدا کرے گا. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کے. لیکن کرد, جنہوں نے شام میں داعش کو شکست دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے, کہتے ہیں کہ انہیں ان مذاکرات سے خارج کر دیا گیا ہے. ہمیں ایک ترک ویٹو کی وجہ سے شام کے لیے ایک آئین کو تحریر کرنے سے خارج کر دیا گیا ہے. اس لیے جس سیاسی عمل سے ہمیں خارج کر دیا گیا ہے, اس کے کسی غلط اندازے پر اقوام متحدہ کو مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے. یہ الفاظ تھے الہام احمد کے. ترکی کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور وہ انہیں شام کے مستقبل پر کسی گفت و شنید سے خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنیوا میں مذاکرات کاروں کو شام میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی انتخابات کے لیے ایک بنیاد کے طور پر آئین میں ترمیم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی شہروں کے بارے میں درجہ بندی کی ایک رپورٹ میں پاکستان کا شہر کراچی, جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, اب ناقابل قیام شہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. اس طرح ملک کا تاریخی شہر اور پنجاب کا دارالحکومت لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے. یہ شہر اس حال کو کیسے پہنچے ہیں اور آئے یہ صورتحال کبھی تبدیل ہو سکتی ہے, اس بارے میں اسد حسن نے ماحولیاتی امور پر تحقیق کرنے والے صحافی عمار گوریڑیو سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
عمار گوریڑیو نیشنل کونسل آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے سابق صدر ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کراچی کے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں,
کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ریور انڈس سسٹم سے 200 کلومیٹر دور ہے, تو وہاں پر ایک تو پانی کا بڑا ایشو ہے, مگر کیونکہ دو پورٹس ہیں اور انڈسٹریز ہیں یہاں پر صنعتیں ہیں, تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے جو وہ کلائمیٹ مائگرینٹ جنہیں کہ موسمیاتی مہاجرین کہا جاتا ہے, ان کا رخ کراچی کی طرف ہوا ہے. تو ایک تو پچھلے 10 سالوں میں کراچی کی آبادی بہت بڑھی ہے, اور دوسرا کہ یہاں کی لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پورا اور کچرا جو ہے جی. وہ اٹھایا نہیں جاتا, پورے شہر کے اندر ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے, ان کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو ایک تو وہ ایک ایشو ہے, دوسرا یہ کہ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ شہر میں گاڑیوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھی ہے, اس وجہ سے ٹریفک جام جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو ہے ان میں سے دھوئیں نکلنے کا ایک بڑا سبب ہے, پھر انڈسٹریز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں, اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے کنجسٹڈ آبادیاں ہیں شہر کے اندر, جو ہے سیوریج کے نالے کھلے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے تعفن جو ہے پورے ہوا میں پھیل رہا ہوتا ہے. تو کچرا جلانا, کچرے سے جو ہے وہ گیس کا نکلنا, کھلے ہوئے جو گٹر ہیں ان سے تعفن کا نکلنا, پھر گاڑیوں سے دھوئیں نکلنا, پھر انڈسٹریز ہے. تو اس کنڈیشن میں کراچی کی جو ہوا ہے, میں کل بھی دیکھ رہا تھا کسی ایپ پر, تو اس میں کہا جاتا کہ آج جو ہوا میں کنڈیشن ہے اس کا مطلب ہے آپ نے آج 19 سگریٹ کے برابر جو ہے وہ پولوشن اپنے اندر لی ہے. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اور کراچی اس سے
وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز موجودہ خرابی کے ذمہ دار ہیں.
دیکھیں کراچی کے اندر جو ایک سیاسی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی سیاسی طور پر ایک یتیم شہر ہے, ایم کیو ایم جو کہتی ہے کراچی کو اون کرتی ہے, تو وہ لوکل لیول پر ہے, پھر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. یہ تینوں جماعتیں کراچی کی اونرشپ پر تو لڑتی ہیں, مگر کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے پچھلے 3 سالوں سے وہ چل نہیں رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے لوکل باڈی جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, جو ایم سی ایم کی جو میئر ہیں وہ ایم سی ایم کے ہیں, ان کو اصل میں کام کرنا تھا, تو وہ جو ہے ان کے کام کی بھی ایک کارکردگی پہ سوالات ہیں. تو کراچی جو ہے وہ سیاسی طور پہ یتیم شہر ہے.
عمار گریرو لاہور میں سموگ اور دیگر ماحولیاتی مسائل کا احاطہ یوں کرتے ہیں.
جو میں نے اپنے ذاتی زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے 26 بڑے جو شہر ہیں, چاہے اس میں پشاور ہو, کوئٹہ ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, فیصل آباد ہو, سکھر ہو, ملتان ہو, یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں وہ اپنی الارمنگ کنڈیشن کو کراس کر چکے ہیں. ان کے اندر ایئر پولیوشن کے لیں یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو لیں یا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہیں, جیسے کراچی کے اندر ہیٹ ویو سے اموات ہو چکی ہیں. یہ پرسوں جو ہے سی لیول کے بعد کراچی کا پورا کوسٹ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے, میں اس کی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. تو یہ صرف ایئر پولیوشن کی یا غذائی آلودگی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے شہر جو ہیں وہ اس وقت ان میں ایمرجنسی کی صورت حال ہے. یہ شہر جو ہیں وہ لیویبل نہیں ہے.
پاکستان کے ان دو بڑے شہروں میں کیا ماحولیاتی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمار گریرو کی رائے.
دیکھیں دعویٰ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی بڑے کیے تھے, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا 1 بلین ٹری اور 1 ٹریلین ٹری سونامی لائیں گے اور درخت لگائیں گے. مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہنچی ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے, مگر اس وقت شدید ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ماس ٹرانزٹ لایا جائے, گاڑیوں کے تعداد کو کم کیا جائے, انڈسٹریز کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے, اور فوری طور پر شہروں سے کچرا اٹھانے کا انتظام اگر کیا جائے تو بہتر ہوگا, ورنہ 5-7 سال کے بعد یہ ارریورسیبل چینجز ہو چکی ہوں گی جن کو شاید ہم دوبارہ اس طرح بحال کر بھی نہ پائیں چاہتے ہوئے بھی. تو اس وقت اگر ایمرجنسی ڈکلیئر نہ کی گئی تو یہ صورتحال بہت زیادہ خراب.
یہ تھے عمار گریرو جو کہ نیشنل کونسل آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے سابق صدر ہیں. میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گزشتہ 24 گھنٹے واشنگٹن کے رہائشیوں کے لیے سنسنی خیز رہے جب یہ خبریں آئیں کہ واشنگٹن کی بیس بال ٹیم نیشنلز نے اپنا اولین ورلڈ سیریز فائنل جیتا, اور کیپیٹل ہل میں ایوان کی ایک ووٹنگ کے ساتھ صدر کے مواخذے کی انکوائری اپنے 6ٹے مرحلے میں داخل ہو گئی. ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے یہ معلوم کرنے کے لیے واشنگٹن کی سڑکوں کا جائزہ لیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے اور یہ تمام خبریں واشنگٹن اور اس کے مکینوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں. ان کی رپورٹ بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکی ایوان نمائندگان نے ایک تاریخی ووٹنگ میں صدر کے خلاف مواخذے کی ایک کارروائی میں پیش رفت کی, لیکن ایوان میں سیاسی کارروائی سے قبل واشنگٹن کو گزشتہ رات 2 جماعتی خوشی کا ایک موقع ملا جب نیشنلز بیس بال ٹیم نے ہیوسٹن ایسٹروس کو شکست دے کر اپنا اولین ورلڈ سیریز ٹائٹل جیتا. ایک رہائشی کا کہنا تھا ایک سے دس گیارہ کے اسکیل پر یہ ایک پرجوش میچ تھا. یہ وہ چیز تھی جس کی شہر کو واقعی ضرورت تھی. وہاں ہر ایک خوش تھا, لیکن ہر ایک کا یہ خیال نہیں تھا کہ یکجا ہونے کا یہ عمل برقرار رہے گا. میں نیشنلز کے لیے شہر کے لیے خوش ہوں, لیکن ایسے میں کہ جب مواخذہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اس ملک پر, حکومت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر دے گا؟ ایک اور رہائشی پینلوپ کے الفاظ, یہ دلچسپ ہے, میں ایک بہتر تبدیلی دیکھنے کی منتظر ہوں. واشنگٹن کے کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیشنلز کی جیت کا اس شہر پر, جو دوسری صورت میں منقسم ہے, ایک اثر ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر یکجا کرنے کا ایک موقع تھا. ہم کسی نہ کسی وجہ سے ایک بہتر جگہ پر ہیں, کیونکہ ہم اکٹھے ہوئے اور متحد ہوئے اور ہم ایک شہر کے طور پر جیتے. لیکن کچھ اس سے اختلاف کرتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ ہفتے کو نیشنلز کی چیمپئن شپ پریڈ تک یہ ایک عارضی صلح ہوگی. ہفتے کے روز ہر ایک پریڈ کے لیے اکٹھا ہوگا, صرف ایک دن کے لیے, اور پھر زندگی معمول پر واپس آ جائے گی. مجھے ایسی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ موقع ہمارے اندر اچانک کوئی تبدیلی لے آئے گا. اور ایسے میں کہ کھیل اور سیاست کی باتیں ہو رہی تھیں, ڈی سی کے کچھ حصوں میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور چھایا تھا, مثلا ہالووین, جہاں بچے اور بڑے دونوں ہی کاسٹیومز پہنتے ہیں.
Honestly, right now, the immediate importance is on the Halloween because
اس وقت سب سے اہم ہالووین ہے, کیونکہ یہ میرے گھر کے ارد گرد تعطیل کا ایک بہت بڑا موقع ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نومبر میں دیواریں برلن کے انہدام کو 30 برس مکمل ہو رہے ہیں. اس انہدام سے برلن کی تقسیم ختم ہو گئی اور یہ مشرقی برلن کی آزادی کی ایک علامت بن گئی, اور پھر یہی بقیہ مشرقی یورپ کی سوویت کمیونسٹ حکمرانی کے سے آزادی کی علامت بھی بن گئی. چارلز مینز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہر چند دیوار گرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے, لیکن جرمنوں کی زندگی پر اب بھی اس کے سائے پڑتے نظر آتے ہیں. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
وہ لمحہ اب بھی تکلیف دہ بھی ہے اور امید سے پر محسوس ہوتا ہے. 20th century کے وہ لمحات یادگار تھے. ٹیلی ویژن پر اس بارے میں دکھائی جانے والی تصاویر نے دنیا کو متاثر کیا, اور برلن میں اس رات نے زندگیاں بدل ڈالی. شوبین شمٹ برلن کے مکین ہیں. وہ کہتے ہیں,
Many people coming from the east to the west. And we were going in
بہت سے لوگ مشرق سے مغرب کی جانب آئے, اور ہم مخالف سمتوں میں جا رہے تھے, اور ایک سفید خط بھی کھینچ دیا گیا تھا. یہ تھے شمٹ, جو اس زمانے میں مغربی برلن میں ایک طالب علم تھے. وہ ان ہزاروں جرمنوں میں شامل تھے جو اس رات ایسے میں دیوار تک پہنچے جبکہ ایک نیا یورپ وجود میں آ رہا تھا, اور یہ سارا کام تقریباً حادثاتی طور پر ہی ہوا تھا. ان کا کہنا تھا,
For me in this moment it was also a bit adrenaline and like
اس لمحے میں یہ میرے لیے اندمال زخم کی دوا بھی تھی اور خطرہ بھی تھا, اور پھر اس کے بعد آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس قدر تاریخی تھے. یہ الفاظ تھے شمٹ کے. 30 برس گزر گئے, آپ بس آگے پیچھے بے مقصد ہو سکتے ہیں. دیوار کی باقیات شہر میں نظر آتی ہیں, اور آنے والے برابر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ مشرق ہے یا مغرب. لیکن کہانی ایسے میں متاثر کرتی ہے جب جرمنی کے ایک پر امن انقلاب کی یاد منائی جاتی ہے, اور ان زندگیوں کے بارے میں سوچ ابھرتی ہے جو دیوار گرنے سے قبل غیر ضروری طور پر ضائع ہوئیں. ایک راہگیر کا کہنا تھا,
I think it's a very peaceful, lovely place to be.
میرے خیال میں یہ پرامن اور خوبصورت جگہ ہے جہاں آدمی کو ہونا چاہیے. کمیونسٹ مشرقی جرمنی کا, جس کو جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک یا GDR کہا جاتا تھا, تاریخ رخ ابھی بھلایا نہیں جا سکا ہے. برلن کے اسٹیسی میوزیم میں مشرقی جرمنی کی خفیہ پولیس کے مظالم سے متعلق دستاویزات موجود ہیں. یہ پولیس ایک زمانے میں وہاں خوف کی علامت تھی. میوزیم دیکھنے کے لیے آنے والی انیکا کا کہنا تھا,
You had always the feeling when you were here that they were watching you.
جی ہاں, آپ کو ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں. چنانچہ وہ بڑی ظالم مجابر حکومت تھی. تاہم گزرتے وقت کے ساتھ آپ اسے یاد وطن کہیں یا تجسس, یہ جاننے کی بڑھتی ہوئی خواہش پائی جاتی ہے کہ آخر اس دور میں وہاں رہنا کیسا تھا, کس طرح کی وہاں زندگی تھی. برلن کے GDR میوزیم میں آنے والے لوگ بھی سابقہ مشرقی جرمنی کی زندگی سے متعلق سامان وغیرہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. GDR میوزیم کی وینیسا لیمکے کے الفاظ,
besides all these serious and negative side of this socialist dictatorship, there was a normal life. And people got used to living in such a state and they had good lives.
Socialist amliyat ke us intihai sangeen aur manfi rukh ke alawa wahan ek mamool ki zindagi bhi thi aur log aisi riyasat mein bhi rehne ke aadi ho gaye the. Unki achhi zindagiyan bhi thi aur har roz hi unko jabr ka samna nahi karna padta tha, lekin ye ek aqaliyat thi, intihai aham aqaliyat, lekin aapko aksariyat ki kahani bhi sunani padegi. مبصرین کا کہنا ہے کہ ہر چند کے برلن اب متحدے لیکن مشرقی اور مغربی جرمنی اب بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی سے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سمعین، حال ہی میں نیو یارک میں ہونے والی ایک تقریب میں ایک پاکستانی ڈاکیومنٹری آرمڈ وتھ فیتھ کو ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ڈاکیومنٹری خیبر پختونخوا کی ایک بم ناکارہ کرنے والی بم ڈسپوزل ٹیم کی بہادری کی کہانی ہے. اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں اسد فاروقی. نیو یارک میں ہمارے ساتھی انشومن آپتے نے ان سے گفتگو کی اور ان کی کامیابی کی وجہ جانی.
اس سال آؤٹ اسٹینڈنگ پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹری کیٹیگری میں مشہور ایمی ایوارڈ کو جیتنے والی پاکستانی ڈاکیومنٹری آرمڈ وتھ فیتھ خیبر پختونخوا بمب ڈسپوزل یونٹ کے سپاہیوں کی خطروں سے بھری زندگی پر روشنی ڈالتی ہے. فلم میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے پاکستانی عوام پر پڑنے والے منفی اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے.
فلم کے ذریعے دنیا کو بھی بتانا چاہ رہا تھا اور وہ لوگ جو اس سے گزر رہے ہیں ان کو بھی بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. جنگ کی جو سیاست ہوتی ہے اس کی ایک شکل بہت کمپلیکس ہوتی ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس میں کیا ہو رہا ہے, مگر اس کے دوران جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ان پہ گزر رہا ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں عام انسان کے اوپر.
اول بھی ہوتی ہے اور آخر. ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی حیثیت سے آرمڈ وتھ فیتھ اسد فاروقی کی پہلی فلم ہے. آسکر ایوارڈ جیتنے والی پاکستانی فلم میکر شرمین عبید چنوئے بھی اس فلم کے پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں. اپنے پہلے ڈائریکٹوریل ڈیبیو پر ایمی ایوارڈ کی مہر لگنے سے اسد کافی خوش ہیں.
آنیسٹلی میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نامینیشن میرے لیے کافی تھی, مگر جب وہ ون ہوا تو کافی ایک شوق تو تھا مجھے اس وقت ہی ہوا تھا, مگر یہ ہے کہ obviously this is great.
ایمی جیتنے والی فلم آرمڈ وتھ فیتھ کو بنانے میں اسد کا ساتھ نبھایا ہے دو بار ایمی جیتنے والی بھارتی امریکی فلم میکر گیتا گنبھیر نے. تو فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے برازیل کی فلاویا ڈیسوزا نے. اسد کہتا ہے کہ الگ الگ ممالک سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی ٹیم ایک ہی مقصد پر کام کر رہی ہے.
جو گیتا کی پالیٹکس ہے, جو میری پالیٹکس ہے, فلاویا کی, ہم لوگ کی جو پالیٹکس ہے وہ انکلوسیو ہے. تو آبویسلی ہم جس دیش سے آتے ہیں, جو ایک ہوا کرتا تھا پھر وہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا, اور آج ہم ایز عوام ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں, وہ یہاں آ کے وہ چیز بدل رہی ہے, اس لیے کہ یہاں ہم سب ایک ہو کر یونٹی کی بات کر رہے ہیں.
اسد فاروقی آئندہ بھی فلم میکنگ کے ذریعے عام پاکستانیوں کی کہانیاں دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.